بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں. اس روایت کے اندر ایک تو لفظ بدعن آیا ہے جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا حصہ، کسی چیز کا ٹکڑا. القطعۃ من الشیء فہو البدعۃ. عدد میں جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو عام طور پر 3 سے لے کر 9 تک کے عدد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر ابواب سے مراد ہے عادت، بابن باب دروازہ، لیکن مراد لیے گئے ہیں ایمان کی خصلتیں، ایمان کے اوصاف. اور عدد مقصود نہیں ہے، کثرت مقصود ہے کہ ایمان کے بہت سارے شعبے ہیں. کم ترین معمولی درجے کا شعبہ ایمان کا بتلایا گیا، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا. اور اعلیٰ ترین درجہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو قرار دیا گیا. اور حیا کو ایمان کا ایک بڑا شعبہ قرار دیا گیا. حیا کس کو کہتے ہیں؟ اور حیا کو جو ایمان کا شعبہ قرار دیا گیا اس کا کیا مطلب ہے؟ لغت کے اندر حیا کا معنی آتا ہے وہ تغیر اور تبدیلی جو ایمان والے کو پیش آتی ہے ایسی چیز کے ڈر سے جو انسان کو معیوب بنا دیوے، جس کی وجہ سے انسان معیوب ہو جاتا ہے، اس کی ڈر سے انسان کے اندر جو تغیر اور تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کو لغت کے اندر حیا کہا جاتا ہے. شریعت کی اصطلاح کے اندر حیا ہے، نمبر 1، شریعت کی نظر میں قبیح چیز جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، نمبر 2، حیا کہتے ہیں ہر ذی حق کا حق ادا کرنا. پھر بعض لوگوں نے حیا کی 2 قسمیں بنائی ہے، ایک ہے حیا نفسانی اور دوسرا ہے حیا ایمانی. حیا نفسانی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو جبلت بنائی ہے، جو طبیعت اور فطرت بنائی ہے، اس کی وجہ سے انسان کے نفوس میں، مزاج میں، طبیعتوں کے اندر جو حیا ہوتی ہے اس کو حیائے نفسانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے کہ اپنے ستر کو کسی کے سامنے کھولنے سے جو حیا آتی ہے وہ حیائے نفسانی ہے. اسی لیے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت میں ابھی کسی شریعت کے مکلف بنے نہیں تھے، لیکن جب بدن کھل گیا تو فتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، یہ حیائے نفسانی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طبیعت میں، نفس میں، مزاج میں پیدا فرمائی تھی، اور اس کے تقاضے سے آپ نے کشف عورت کو پسند نہیں کیا. اس کی دوسری مثال ہے زمانے قدیم کے اعتبار سے علانیہ طور پر اپنی بیوی یا کسی عورت سے لگنا لپٹنا، یہ قدیم زمانے کے اعتبار سے حیائے نفسانی کی دوسری مثال ہے، جدید زمانے کے اعتبار سے نہیں. اب تو ٹو ویلر پر بھی وہ ماندرینی بازی ہوتی ہے، اور پارک اور پول اور سمندر کناروں کا حال تو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. دوسری قسم ہے حیائے ایمانی، کہ آدمی ایمان اور شرعی تقاضے سے اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچاوے، جیسے کہ زینا، شراب وغیرہ سے اپنے آپ کو بچانا. لفظ حیا کے اوپر جو تنوین ہے وہ تنکیر کو بتلاتی ہے، یعنی حیا یہ شعبتن کے اوپر جو تنوین ہے وہ تعظیم کو بتلاتی ہے، تنکیر کو بتلاتی ہے، یعنی حیا یہ ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ حیا کو ایمان کا بہت بڑا شعبہ قرار دیا گیا، کیا وجہ اس کی؟ شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اوامر، دوسرا ہے نواہی. کل شریعت کے دو حصے، اوامر کو بجا لاؤ اور نواہی سے اپنے آپ کو بچاؤ. اب حیا کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو منہیات سے بچا لیتا ہے، گویا کہ ایمان اور شریعت کا ایک بہت بڑا تقاضا اس نے پورا کر لیا، اس لیے حیا کو ایمان کا بہت بڑا حصہ قرار دیا گیا ہے. البتہ ایک حیا مذموم بھی ہے، اور وہ مذموم اور بری حیا کون سی؟ کہ انسان دینی معلومات حاصل کرنے سے حیا کرے، وہ حیائے مذموم ہے، کہ شریعت کی جو بات جانتا نہیں ہے، دین کی بات جانتا نہیں ہے، اس سے جو ہے حیا کرے پوچھنے میں، معلوم کرنے میں، وہ حیائے مذموم ہے. چونکہ اس حیا کو اپنانے کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان دین اور شریعت سے محروم ہو جاتا ہے. جی جی حدیث کا شان عروج سمجھو. دو بھائی ہیں، نام روایت میں صراحتاً ملتے نہیں ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، دوسرا چھوٹا بھائی ہے. एक भाई हया और शर्म करने के अंदर पेश पेश है, आगे आगे है, उसके मिजाज में उसकी तबीयत के अंदर बकसरत हया है। दूसरे भाई ने देखा कि ये मेरा भाई तो बहुत हया और शर्म करता है, और इतनी ज्यादा हया और शर्म कोई अच्छी चीज नहीं है। तो भाई अपने भाई को नसीहत करने बैठा कि भाई हया शर्म में तू इतना ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है, तेरे अंदर हया शर्म कुछ कम होनी चाहिए। गोया हया जैसा हुस्ने खुल्क अच्छी आदत कम करने के लिए वो अपने भाई को समझा रहा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन लिया कि ये भाई अपने भाई को हया कम करने के लिए समझा रहा है, हालांकि उसके अंदर हयाए मजमूम नहीं थी, हयाए मतलूब और मकसूद थी। जो हया शरान होनी चाहिए थी वो उसके अंदर थी, लेकिन ये उसको समझा रहा है। तो जो भाई नसीहत कर रहा था वो नामुनासिब नसीहत कर रहा था, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नामुनासिब नसीहत सुनी तो उस नसीहत करने वाले को हुजूर ने तंबीह फरमाई, और वो तंबीह ये हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना कि वो अपने भाई को हया और शर्म के बारे में नसीहत कर रहा है कि भाई इतनी ज्यादा शर्म अच्छी चीज नहीं है, तो हुजूर ने नासिह को फरमाया उसको हया शर्म पर बरकरार रहने दो, उसको हया शर्म कम करने के लिए मत कहो, क्यों? इन्नल हया शौबतुम मिनल ईमान, हया तो ईमान का एक बहुत बड़ा शौबा है। मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया की अहमियत बयान फरमाई और नासिह को रोका कि तू अपने भाई को हया कम करने के लिए कह रहा है, तू गलती कर रहा है, हया पूरी होनी चाहिए इसके अंदर। इस हदीस शरीफ से एक सबक ये मालूम हुआ कि कोई आदमी गलत बात करता हो सही समझकर, बहुत से लोग गलत बात करते हैं और उस गलत बात को सही समझ कर करते हैं, तो उसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए कि भाई जिसको तुमने सही समझा है ना वो सही नहीं है, वो तो गलत है। तो सही समझ रहा है हालांकि वो गलत बात है, तो उसकी गलत फहमी दूर करनी चाहिए, और जो सही बात हो वो उसके सामने वाजे कर देनी चाहिए। ये भी नहीं अनिल मुनकर का एक शौबा है। दूसरी बात ये है कि इस भाई के अंदर जो हया थी वो फितरी थी, मिजाज और तबीयत और नफ्स में पैदाइशी हया और शर्म थी। बहुत सारे लोग फितरतन शर्मीले हुआ करते हैं, ऐसे लोगों की अगर ईमानी तरबियत की जाए तो उनकी हया और शर्म ज्यादा मुफीद हो जाती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेदीन हैं, बेईमान हैं, लेकिन उनके अंदर हया और शर्म है। आप उनकी ईमानी इस्लामी तरबियत कर दो तो उनकी हया और शर्म पर चार चांद लग जाएंगे और वो हया और शर्म मुफीद हो जाएगी, ان کی ایمانی تربیت اسلامی تربیت کرنے کی برکت سے. جی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا, اور وہ آدمی جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے ایک دانے کے برابر ایمان ہوگا. پہلا لفظ سمجھو کہ یہ ذرہ ہے کیا چیز. پہلا قول یہ ہے کہ لال رنگ کی چھوٹی چیونٹیوں کو ذرہ کہا جاتا ہے. نمبر دو, ذرہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا اصلاً کوئی وزن ہی نہ ہو. نمبر تین, سوراخ میں دھوپ کی جو کرنیں آتی ہیں ان کرنوں کے اندر باریک باریک ذرات جو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو بھی ذرہ کہا جاتا ہے. باہر دھوپ ہے, اب کھڑکی کے کسی سوراخ سے کمرے کے اندر مسجد میں مکان میں دھوپ داخل ہوتی ہے تو اس میں باریک 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 آپ کو اڑتے ہوئے نظر آئیں گے ذرے. اب اس کو تم ہاتھ لگاؤ, ہاتھ میں محسوس بھی نہیں ہوتے, نظر ضرور آتے ہیں, اس کو ذرہ کہا جاتا ہے. حدیث شریف کا پہلا جز یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر معمولی سا تکبر بھی ہوگا وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. معلوم ہوا کہ ایمان اور کبر دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوتے. جس دل میں ایمان اس کا تقاضا توازو, اس دل کے اندر کبر آ نہیں سکتا. ایمان اور کبر ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے. حدیث شریف سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی, مومن جنت میں یقیناً جائے گا. دخول کی دو شکل ہے, اولین دخول اور صفائی کے بعد کا دخول. لیکن ایمان کی برکت سے دخول یقینی ہے, یا تو شروع ہی میں اولین میں جنت میں داخل ہو جائے گا, جہنم اور عذاب بالکل نہیں لگے گا. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی برائیوں کی سزا بھگتنے کے بعد آدمی جنت کے اندر جائے گا, لیکن مومن کا جنت کا داخلہ یقینی ہے, طے شدہ ہے. اب کبر کس کو کہتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے؟ نمبر ایک, کبر کہا جاتا ہے اللہ تعالی کے احکام کے مقابلے میں تکبر کرنا, یعنی احکام الہیہ کو نہ ماننا, اور یہ کفر ہے. احکام الہیہ کے مقابلے میں تکبر کرنا یہ کفر والا تکبر ہے, اور ایسا آدمی تو کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. نمبر دو, ایمان باللہ کے مقابلے میں کبر, ایمان باللہ کے مقابلے میں کبر کا مطلب ہے توحید کا انکار، یہ بھی کفر کی قسم ہے. نمبر تین، اسی کے قریب قریب ہے، انکار الوہیت والا کبر، یعنی اللہ تعالیٰ کے الہ اور معبود ہونے کا انکار کر کے کوئی آدمی تکبر کرے. اور یہ تینوں قسموں کی طرف قرآن میں اشارہ ہے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اس میں یہ تین اقسام کا کبر آ گیا، احکام الہیہ سے انکار، ایمان باللہ سے انکار، اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت سے انکار. یہ تینوں کی قسم کا کبر شامل ہو گیا. ایک چوتھی قسم ہے اعتراف الوہیت، اعتراف شریعت کے ساتھ مخلوق کے مقابلے کے اندر کبر کرنا. اللہ کو مانتا ہے، توحید کو مانتا ہے، ایمان کا اقرار کرتا ہے، شریعت کا اقرار کرتا ہے، اور پھر وہ آدمی تکبر کرتا ہے، کبر کرتا ہے. یہ بھی ایک قسم ہے کبر کی، لیکن یاد رکھنا یہ کبر کفر کے درجے کا نہیں ہے کہ انسان اس کی وجہ سے کفر کے اندر چلا جاوے. ہاں اتنی بات ہے کہ مخلوق کے مقابلے میں تکبر کرنے سے نافرمانی وجود میں آتی ہے، کہ شریعت کے احکام کا تو اقرار بھی کرتا ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار بھی کرتا ہے، اور مخلوق کے مقابلے میں تو تکبر کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی وجود میں آئے گی، اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان کہا جائے گا. اور اسی کو قرآن کے اندر کہا گیا تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. اس آیت میں علوون سے مراد ہے مخلوق کے مقابلے میں تکبر کرنے والے لوگ. تو ایسے لوگوں سے نافرمانی وجود کے اندر آئی، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ بندے بھی گنہگار بندے کہے جاتے ہیں. اب یہ جو حدیث میں فرمائے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیا مطلب اس کا؟ لا کے ذریعے نفی کا، تو پہلا مطلب یہ بتلا دیا گیا آپ کو کہ جنت میں اولین داخل نہیں ہوگا، اپنے طلوع اور کبر کی سزا بھگتنے کے بعد وہ جنت کے اندر جائے گا. نمبر دو، خلود فی النار، یہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جنت سے پہلے ایک چشمہ ہے پل صراط کے قریب میں، جب ایک مرد مومن اس چشمے کے پاس پہنچے گا. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے دو چشمے، ایک چشمے سے پانی پیے گا اور دوسرے چشمے سے غسل کرے گا. اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کے دل دماغ کے اندر جو تعلی تھی دنیا میں، علو کا مزاج صاف ہو جائے گا، اور اس کی صفائی کے بعد وہ جنت میں داخل کیا جائے گا. اور اسی کی طرف قرآن میں اشارہ کیا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. علو، بڑائی برتری جتلانا، اس قسم کا جو کچھ میل کچیل ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے. اور نکالنے کی شکل کیا ہوگی؟ پل سرات کے قریب چشمے سے پانی پیے گا، غسل کرے گا، پھر وہ ساری تعلی کبریٰ اس کے دل دماغ سے نکل جائے گا، اور پھر اللہ کی جنت کے اندر وہ آدمی داخل کر دیا جائے گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ کبر کی مذمت کو بیان کرنے کا یہ انداز ہے روایت میں. کسی چیز کی مذمت کو تاکید کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، تغلیظ کے ساتھ بیان کرنے کے لیے یہ طرز اپنایا جاتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا. یہ کبر کی برائی اور مذمت، تغلیظ اور تشدید کے طور پر حدیث کے اندر بیان کر دی گئی. بہرحال روایت سے ایک بات اہم یہ معلوم ہوئی، اپنے آپ کو ہر نوع کے کبر سے بچانا چاہیے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. حقیقت بات یہ ہے کہ کبر کس کے اندر ہو؟ جس کے پاس کوئی ذاتی چیز ہو اس کے اندر کبر ہو. مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ عطائی ہے، ذاتی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے مخلوق کو کبر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں بنتا ہے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو صفات اور کمال ہے وہ تمام کے تمام ذاتی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے الکبریاؤ ردائی والعظمت ازاری. حدیث میں جو کبریا کو، اللہ کی ردا اور عظمت کو اللہ کی ازار فرمایا گیا، اس میں یہی نقطے کی بات ہے کہ اللہ کے کمالات، اللہ کی شان، یہ سب ذاتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے لیے کبریائی، عظمت یہ لائق ہے، اور بندوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا ذاتی نہیں ہے بلکہ عطائی اور وہبی ہے. اسی لیے بندے کے لیے وہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے. اور دوسری اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ ایمان اتنی فائدہ مند چیز ہے کہ اس کی برکت سے انسان کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا. جی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالی قیامت کے دن ایمان والوں کو آگ سے چھٹکارا دے دیں گے، وآمینو، اور ایمان والے امن و امان میں آ جائیں گے. دیکھو خلص کے دو مطلب ہے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ میدان قیامت میں حساب کتاب ہو گیا، نیکی کا پلڑا جھک گیا، یا کسی نے شفاعت کر دی، یا اللہ نے فضل و کرم فرما دیا، اور ایک آدمی کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم سے نجات یافتہ ہے، یہ جنت میں جانے والا با امن آدمی ہے. ایک مطلب خلص اللہ کا یہ لیا جائے گا. دوسرا مطلب ہے خلص اللہ المؤمنین من النار کا، گنہگار ایمان والے نعوذ باللہ عارضی مدت کے لیے جہنم میں گئے، سزا بھگتی، صاف پاک ہو کر کے جنت میں آ گئے. تو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو آگ سے چھٹکارا دیں گے اور وہ لوگ امن حاصل کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ فما مجادلت احدکم لصاحبہ فی الحق کی، تو تم لوگوں میں سے ہر کوئی شخص بحث و مباحثہ کرے گا اپنے ساتھی، اپنے بھائی، اپنے دوست کے لیے حق میں، جو اس کے لیے دنیا میں ہوتا تھا. اتنا تیز بحث و مباحثہ، اشد مجادلتا، اتنا تیز بحث و مباحثہ ایمان والوں میں سے، یہ لصاحبہ ہی یعنی اس کا دوست جو ایمان والوں میں سے تھا وہ، اور بحث و مباحثہ کس سے کرے گا؟ اپنے رب سے، ان بھائیوں کے بارے میں جو جہنم کی آگ میں داخل کر دیے گئے. مطلب یہ ہے کہ مومنین کے لیے جب یہ پتہ چل گیا کہ تو جہنم سے نجات یافتہ، امن کا معنی اب آگ اور عذاب سے تجھے امن ہے، تو جنت میں جا رہا ہے، تو یہ مومن اب بحث چالو کرے گا اللہ کے سامنے اور بڑی تیز بحث کرے گا، تیز مجادلہ کرے گا. اور مجادلہ اور بحث کائی کے لیے کرے گا؟ جو اس کا دوست، رشتہ دار، ساتھی، مومن کسی وجہ سے جہنم میں ہے اس کے بارے میں اللہ کے سامنے بحث چالو کرے گا. اے اللہ، تو نے مجھے تو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ کیا، وہ میرا مومن بھائی ابھی اندر ہے، اس کو نکالو نا. گویا کہ ایک مومن کو اللہ کی طرف سے جب امان نصیب ہو گیا، سمجھو کہ جہنم میں جائے بغیر امان مل گیا، سیدھا میدان قیامت سے جنت میں جا رہا ہے، تو اس وقت تو اس کو اپنے دنیاوی دوست احباب یاد آئیں گے، رشتہ دار، بھائی، متعلقین یاد آئیں گے. کون سے؟ جو مومن ہے اور جہنم کے اندر ہے، اور اللہ کے سامنے ان کو چھٹکارا دلوانے کے لیے یہ مومن بحث کرے گا، اور تیز ترار بحث کرے گا، معمولی بحث نہیں کرے گا، اشد مجادلتا، خدا کے سامنے ضد کرنے بیٹھ جائے گا، اصرار کرنے بیٹھ جائے گا، اللہ میرے بھائی کو چھوڑو جہنم سے. کتنی بڑی بات ہے یہ. اس جملے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب تک خلاصی کسی آدمی کو اپنے بارے میں نہیں ملے گی، وہاں تک دوسرے آدمی کے حال کی طرف دھیان بھی نہیں جائے گا. دیکھو، خلص کے بعد مجادلہ ہے نا، جب اپنے لیے خلاصی اور امن ہو جائے گا تب جو ہے دوسروں کی فکر کرے گا، اور جب تک اپنی خلاصی کے متعلق اطلاع نہیں ہوگی وہاں تک دوسروں سے بے خبر رہے گا. آیت کیا ہے؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. یہ خلاصی نہ ملنے تک، ایک مرتبہ جب پروانہ مل گیا کہ تو با امن ہے، اب تو جنت میں جائے گا، پھر سب یاد آئیں گے، وہاں تک کوئی یاد نہیں آئے گا. دوسری ایک اہم بات سمجھو، اس روایت سے، اس ٹکڑے سے معلوم ہوئی، ایمانی اخوت اور ایمانی محبت اور ایمانی تعلقات کے تقاضے دنیا کے اندر بھی انسان پورا کرتا ہے، نبھاتا ہے، ادا کرتا ہے، انجام کرتا ہے، لیکن ایمانی محبت اور اخوت کامل طور پر ظاہر ہوگی قیامت کے میدان میں. یہ کمال ایمان ہے, ایمانی محبت ہے, کہ جب آدمی کو اپنے لیے پروانہ مل گیا نجات کا تو اپنے مومن دوست کو چھٹکارا دلانے کے لیے خدا کے سامنے بحث کرنے جائے گا. یہ وہ ایمانی اخوت, ایمانی محبت, ایمانی دوستی, اس کا ثمرہ ہے یہ. اور دنیا میں انسان ایمان اور دین کی نسبت پر جو محبت دوستی تعلق ہوتا ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن اس میں دوسری بہت ساری کمیاں ملی ہوئی رہتی ہے. ایمانی محبت کے اندر کچھ کمیاں دنیا ہے اس لیے لگی ہوئی ہے کہ ایمانی تعلق ہے, ایمانی دوستی ہے, لیکن ترپائی پر ذرا ادھر آ جاوے تو دھکا مار کے ہٹا بھی دے گا اس کو, اور کوئی تکلیف پہنچ جائے گی تو ساتھی سے لڑ جھگڑ بھی لے گا. دنیا میں کچھ کمیاں ہیں ایمانی اخوت اور محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے میں, لیکن آخرت کے اندر یہ ایمانی اخوت الا سبیل الاتم والاکمل ظاہر ہوگی. اور یہ اس کی دلیل ہے کہ جب خود کے لیے نجات کا پروانہ مل گیا تو اب سب سے بڑی فکر یہ ہوگی کہ میں اپنے مومن بھائی کو جہنم سے کیسے نجات دلواؤں. چلو اللہ کے سامنے بحث کریں گے جا کر کے, اور بحث کر کے, درخواست کر کے, اصرار کر کے کسی طرح میں اپنے مومن بھائی کو چھوڑا کر کے لیا ہوں, وہ چھڑانے کی کوشش کرے گا. اب اللہ کے سامنے گیا, بحث کی, اصرار کیا, تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ فَيَقُولُ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اِذْهَبُوا, جاؤ. معلوم ہوا کہ یہ بحث کرنے والی ایک پوری ٹیم ہوگی, تو ہی تو جمع کا سیگا استعمال ہوا. یعنی بہت سارے ایمان والے اپنے مومن دوست احباب رفقا کے لیے اللہ کے سامنے بحث کرنے جائیں گے, درخواست کرنے جائیں گے. تو اللہ ان کو کیا فرمائیں گے؟ جاؤ جہنم میں ذرا ایک چکر لگا, اور چکر لگا کر کے کیا کرو, ان میں سے تم جن کو بھی پہچانتے ہو سب کو نکال کے لے آؤ. جتنے تمہارے مومن بھائیوں کو, دوستوں کو پہچانتے ہو سب کو نکال کے لے آؤ, جاؤ. گویا اللہ تعالی مومنوں کو اختیار دیں گے جہنم سے چن چن کے, ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنے مومن دوستوں کو نکال کے لانے کے واسطے. جاؤ, وہ جائیں گے. فَيَاتُونَهُمْ, تو آئیں گے ان جہنمیوں کے پاس, اور ان کو پہچانیں گے ان کی شکل صورت سے. معلوم ہوا کہ یہ مومنوں کی صورتیں جہنم میں جلے گی نہیں, سلامت رہے گی. ان کے بدن کو آگ لپٹ رہی ہوگی, سینوں کو بھی آگ پریشان کر رہی ہوگی, لیکن ان کے چہروں کو آگ نے جلایا جلسایا نہیں ہوگا. اس لیے پہچان لیں گے, اچھا یہ میرا مومن دوست, میرا مومن بھائی, میرا مومن تعلق والا. پہچان لیں گے ان کی شکل صورت سے. جہنم کی آگ ان کی صورتوں کو نہیں کھائے گی. ان میں سے بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو آگ نے دونوں پنڈلیوں کے آدھے تک پکڑ رکھا ہوگا, نصف ساق تک باغزوں کو جہنم کی آگ لگی ہوئی ہوگی. بازوں کو ایڑیوں تک جہنم کی آگ ہوگی. دیکھو کافر مکمل آگ میں, صرف چچا ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کم سے کم سزا ہوگی, اور وہ یہ ہے کہ جو جوتیاں ان کو آگ کی پہنائی جائے گی, اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ کے اندر بھیجا کھولتا ہوا ہوگا. باقی دوسرے مومنوں کو جہنم میں سزا کم. دیکھو یہاں روایت میں کیا آیا, کسی کو نصف ساق تک, کسی کو ایڑی تک, اتنی آگ ہوگی. فَيُخْرِجُونَهُمْ, تو یہ ایمان والے اپنے ان مومن بھائیوں کو جہنم میں سے نکالیں گے. فیقولون ربنا اخرجنا من قد امرتنا. سب کو لے کر کے آگئے پہچان والوں کو, معلوم ہوا کہ اچھے لوگوں سے کی ہوئی پہچان آخرت میں کام آئے گی. دنیا میں نیک اور اچھے آپ جیسے صالحین سے اگر پہچان اور تعارف ہوا تو بھی کارآمد ثابت ہوگا کہ وہ کم سے کم اللہ کے سامنے جا کر اصرار کریں گے اور جہنم میں آ کر کے نکال کر کے لے آئیں گے پہچان والوں کو, کتنا بڑا فائدہ ہو گیا. اب سب کو لے کے آ کے اللہ کو کیا کہیں گے, اے ہمارے رب ہم نے نکال لیا ان لوگوں کو جن کے بارے میں آپ نے ہم کو حکم دیا تھا. آپ نے کہا تھا نا کہ اپنے پہچان والوں کو نکال کے لے آؤ, تو سب کو نکال لائے. پھر اللہ فرمائیں گے دیکھو اللہ کا فضل و کرم کہ نکال کے لاؤ جہنم میں سے ہر ایسے لوگوں کو جن کے دلوں کے اندر ایک دینار کے وزن کے برابر ایمان ہوئے, جن کے دلوں کے اندر ایک ایمان دینار کے وزن کے برابر بھی ہوئے, یہ سب کو تم نکال کر کے لے آؤ. یہ دوسری مرتبہ اللہ تعالی اختیار دیں گے. ابھی لوگ دوسرا دورہ کریں گے جہنم کا, اور سب کے سب ایمان والے جن کے دلوں میں ایک دینار کے بقدر ایمان تھا سب کو نکال کر کے لائیں گے. ثم من کان فی قلبہ وزن نصف دینار, پھر تیسری مرتبہ میں اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی, تو جس کے دل میں آدھے دینار کے وزن کے برابر ایمان ہوگا اس کو نکال کر کے لائیں گے. پھر چوتھا دورہ جہنم کا, ثم من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہے ان سب لوگوں کو نکال کر کے لانے کی اجازت دی جائے گی. دیکھو اس سے معلوم ہوا اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بھی دوسروں کی فکر کرتے ہیں آخرت میں بھی وہ دوسروں کی فکر میں لگے رہیں گے. تو کتنے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی زندگی گزار کے مست, اور ایک بڑی مسلمانوں کی بندوں کی جماعت ایسی ہے کہ بھائی دوسرے لوگوں کو راحت ملے, دوسرے لوگوں کو دین سیکھنے کو ملے, دوسرے لوگوں کو دوا علاج ملے, دوسرے لوگوں کو جو ہے اچھی تعلیم ملے, اس کی فکر میں رات دن کوشاں محنت کرنے لگے ہوئے رہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی فکریں بڑی مبارک ہے کہ جس طرح وہ دنیا میں دوسروں کے لیے ایسی فکر کرتے آخرت کے اندر بھی اللہ ان کو یہ مقام عطا کریں گے کہ وہ دوسروں کے لیے ایسی فکروں میں لگے رہیں گے, اور وہاں اللہ کی طرف سے یہ خدمت کی سعادت ان کو حاصل ہوگی, اور وہاں وہ لوگ اس طرح کی خدمت کریں گے, وہاں لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے لانے کی. قال ابو سعید, فرمایا راوی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ جو آدمی اس مضمون کی تصدیق نہ کرے, اس مضمون کو صحیح نہ مانے, تو اس کو قرآن کی آیت پڑھ لینی چاہیے, ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ, اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اگر کوئی نیکی ہوگی تو اللہ اس کو بڑا کر دیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے بہت بڑا بدلہ عطا کریں گے. اب اس حدیث شریف سے حاصل ہونے والے فوائد, نمبر ایک, یہاں یہ لفظ آیا نا کہ وہ لا تأکل النار سورہم, تو بخاری شریف کی ایک روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ اعضائے سجدہ کو جہنم کی آگ جلائے گی نہیں, اور چہرہ بھی اعضائے سجدہ میں سے, اسی لیے جہنم کی آگ چہرے کو جلائے گی نہیں. یہ نماز کی اہمیت کا بیان ہے کہ نماز اتنی اہم ترین شریعت میں عبادت ہے کہ جو جو اعضاء نماز میں استعمال ہوتے ہیں جہنم کی آگ اس کو جلا سکے گی نہیں. یعنی اگر دوسرے گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں گیا بھی تو اعضاء سجدہ اس کو جہنم کی آگ لگے گی نہیں. دوسرا فائدہ شفاعت کبریٰ کے علاوہ دوسرے درجے کی بھی شفاعتیں ہوگی. ایک تو شفاعت کبریٰ ہے اور دوسرے درجے کی بھی یہ سب شفاعتیں ہیں کہ بھئی ایک دینار کے برابر ایمان والوں کو لاؤ, آدھے دینار والوں کو لاؤ, رائی کے دانے کے برابر ایمان والوں کو جہنم سے چھوڑا کے لاؤ, یہ دوسرے درجے کی سب شفاعتیں ہوگی. جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی شفاعتیں بڑی, شہداء کرام کی شفاعتیں اس سے تھوڑی نیچے کے درجے کی لیکن بڑی, اور یہ عام اچھے اچھے ایمان والوں کی شفاعت ہے کہ وہ بھی دوسروں کے حق میں شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی یہاں سے چھڑا کر لانے کا کام کریں گے. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی ولی اللہ کی اجازت سے جہنم سے نجات دلانے کا کام کریں گے. من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ, اللہ کی اجازت سے نبی رسول ولی یہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دلانے کا کام کریں گے. چوتھی بات, مومنوں کا ایمان آپس میں کم زیادہ رہتا ہے. توحید, تو ایک آدمی خلاصی پا گیا اور دوسرا جہنم میں ہے اس کو چھڑوانے گیا, معلوم ہوا کہ مومنوں کا ایمان آپس میں کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. نمبر پانچ, یہ اللہ کی رحمت کی وسعت ہے کہ کسی درجے میں بھی ایمان ہوگا تو یقیناً مغفرت ہو جائے گی. چھٹی بات, کافروں کو جہنم سے نجات نہیں ملے گی, البتہ ان کے حسن اعمال کی برکت سے عذاب میں تخفیف ضرور ہوگی. جیسے کہ چچا ابو طالب, حسن اعمال, حضور کی پوری زندگی تائید اور نصرت کی, اور آج بھی دنیا میں بہت سے کافر ہیں جو اخلاص سے خدمت خلق کے کام کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب میں تخفیف عطا کریں گے, جہنم سے بالکل لیا چھٹکارا تو نہیں ملے گا, عذاب میں تخفیف. چھٹی بات, اللہ تعالیٰ کی یہاں قلیل نیکی کے اوپر بھی اجر اور ثواب زیادہ دیا جائے گا. فرمائے نا, وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, قلیل نیکی پر بھی بڑا اجر. ساتویں بات, عدل کا ثبوت ہے اس روایت میں, انصاف کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں انصاف ہے بھائی, کہ ایمان والوں کو کبھی نہ کبھی اللہ جنت سے نکالیں گے. جی, یہ جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, حزاویرہ یہ جمع کا صیغہ ہے, حزور اس کا واحد آتا ہے. کیا معنی حزور کے؟ نمبر ایک, طاقتور بچہ. نمبر دو, भरपूर जवानी, नंबर तीन उम्र का वो हिस्सा जिसमें जवानी की पूरी ताकत आदमी को हासिल हो जावे, नंबर चार संजीदगी आ जावे ऐसी उम्र। बाज हजरात कहते हैं ये लफ्ज अजदाद के कुबेल से है, यानी कि कुव्वत और ताकत वाला नौजवान और कमजोर नौजवान दोनों के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, अजदाद के कुबेल से है, लेकिन यहां भरपूर जवानी मुराद है। हजरत जुंदुब इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु अन्हुम से मनकूल है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और हमारे अंदर भरपूर जवानी थी, यानी हम खिलते जवान थे। एक तो फितयतुन का लफ्ज ही जवानी के लिए आया, फिर मजीद सिफत के तौर पर हजावीरा आ गया, यानी हमारी भरपूर खिली हुई जवानी थी। फतअल्लमनल ईमान, तो हमने पहले ईमान सीखा, कुरान मजीद को सीखने से पहले पहले ईमान सीखा, ईमान सीखने के बाद हमने कुरान मजीद को सीखा। सुम्म तअल्लमनल कुरान, लिहाजा इस तरतीब को अपनाने का फायदा ये हुआ कि कुरान की बरकत से हमारे ईमान में इजाफा हो गया, कुरान की बरकत से हमारे ईमान के अंदर इजाफा हो गया, कुरान पर अमल करने के सबब से, कुरानी अवामिर पर अमल करने के सबब से, कुरानी नवाही से बचने के सबब से हमारे ईमान के अंदर इजाफा हो गया। भी बासबबिया लेकर के ये सब मफहूम निकल सकते हैं। इस हदीस शरीफ से पहली बात ये मालूम हुई कि ईमान पहले हो और बाद में जो है ईमानियात की तालीम हो, अव्वलन ईमान बाद में तालीम ईमानियात, और ईमानियात की तालीम का बेहतरीन जरिया कुरान है, कुरान से बढ़कर के ईमानियात की तालीम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। दूसरी बात, इल्म का मकसद अमल है और अमल की बरकत से इल्म महफूज हो जाता है। बहुत सारी बातें, आपने अमल शुरू कर दिया तो आपको मालूम है ये सुन्नत है, ये मुस्ताहब है, ये फर्ज है, वाजिब है, चाहे उसकी फजीलत याद नहीं रही, हैसियत याद नहीं रही, लेकिन अमल शुरू कर दिया इसलिए वो महफूज हो गए आपकी जिंदगी के अंदर। तो अमल को महफूज करने का, इल्म को महफूज करने का बेहतरीन जरिया है अमल करना। तीसरी बात, हुसूल इल्म के मराहिल इस हदीस में बयान किए गए कि हुसूल इल्म का अव्वल मरहला है मसाइल सीखो, बाद में दलाइल सीखो। कि ईमान सीखने के बाद कुरान सिखाने, तो कुरान में दलाइल है, तो कहा पहले मसाइल का इल्म हो बाद में दलाइल का इल्म हो, ये तरतीब है। इसलिए पहले कुदूरी अच्छी तरह पढ़ लो, बाद में हिदाया पढ़ो। गरचे आप जैसे जहीन लोग डायरेक्ट हिदाया भी पढ़ सकते हैं, तो पहले मसाइल बाद में दलाइल, ये तरतीब होनी चाहिए। चौथी बात, मक्की दौर के अंदर कुरान का ज्यादा हिस्सा अकाइद से मुताल्लिक था, इसलिए आप मक्की सूरतों को पढ़ो तो उसमें ज्यादातर तौहीद है, रिसालत है, बास बादल मौत का इस बात है, बस यही चीजें ज्यादा मिलेगी मक्की जिंदगी की आयतों के अंदर, और मदनी जिंदगी के अंदर अहकाम आपको ज्यादा मिलेंगे। तो मालूम हुआ कि इब्तिदा होनी चाहिए ईमान अकाइद से और बाद में फिर मसाइल और अहकाम है। पांचवी बात, علم میں اضافے سے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. دیکھو ایک آپ کا ایمان تھا مکتب کے زمانے کا اور ایک آپ کا ایمان ہے اس وقت آپ کتاب حدیث کی پڑھ رہے ہو, اس زمانے کا آپ کا ایمان ہے. تو جیسے جیسے آپ کے علم میں اضافہ ہوتا گیا ایمان اور ایمانیات کے اندر بھی اضافہ اور ترقی ہوتی ہوئی چلی گئی. نمبر 6, یہ حدیث ایمان کی کمی بیشی کی دلیل ہے. نمبر 7, عقائد کا صحیح ہونا مقدم ہے احکام کے سیکھنے کے اوپر. پہلے صحیح عقیدے سیکھو, اسی لیے کہ صحیح عقیدے سیکھے بغیر احکام میں لگ گئے مسائل میں تو اس کا حاصل کیا. پہلے صحیح عقائد سیکھنے چاہیے. 8 چیز, ایمان کی قوت کے اندر اضافہ ہونا یہ ثابت شدہ چیز ہے. اور اللہ تعالی مومنوں کے ایمان کی قوت کے اندر اضافہ اور ترقی قرآن اور اس کے احکام پر عمل کی برکت سے عطا فرماتے رہتے ہیں. جی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے, جلالین شریف کے سبق میں سنا تھا, سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے عقد میں کتنی بانیاں تھیں اور کتنی بیویاں تھیں. اور بانیاں وہ کیسے حاصل ہو گئے؟ تو ایک یہی تھوڑا ذریعہ ہے, اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں کہ نہیں. اگر پچھلی امتوں کے اندر غنیمت حلال نہیں ہے تو بانیاں بھی حلال نہیں ہیں, یہ کہاں سے تم آپ نے نکالا؟ غنیمت کا تعلق مال سے بھی ہوتا ہے, اور باندیوں کو الگ سے سبایا کسے بھی تعبیر کرتے ہیں. تو حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کے نکاح کے اندر بیوی اور باندیوں کی کثرت ہونا یہ تو کئی روایتوں سے ثابت ہے. تو معلوم ہوا کہ آئی وہاں باندی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صنفان من ہذہ الامۃ لیس لہما فی الاسلام نصیب. اس امت کے اندر دو گروہ, دو قسم ایسی ہے کہ ان کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اب دین اسلام میں حصہ نہ ہونے کے دو مطلب, کہ اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں یعنی وہ نعوذ باللہ کافر, اسلام میں کسی طرح کا ان کا کوئی حصہ نہیں مطلب کافر. تو اس صورت میں آگے والے دونوں صنف کے لیے کفر ثابت ہو جائے گا. اور اکثر شرعہ کہتے ہیں کہ یہ نفی ہے, حز وافر سے نفی, کہ یہ دو صنف ایسے ہیں کہ ان کے پاس دین اسلام میں سے کوئی بڑا حصہ نہیں ہے, زیادہ حصہ نہیں ہے, معمولی سا حصہ, تھوڑا سا حصہ. اسلام کا معمولی حصہ تھوڑا سا حصہ ہے, زیادہ اور وافر حصہ ان کے پاس نہیں ہے. یہ کون کون سے دو گروہ ہیں؟ نمبر ایک المرجیعتو، نمبر دو والقدریتو. ایک ہے مرجیعہ اور دوسرا ہے قدریہ، یہ دو فرقے. اب ان کے بارے میں چند باتیں سمجھ لو، زیادہ باتیں تو جو ہے وہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہر باب ہر عنوان پر مرجیہ کی تردید، مرجیہ کا رد وہاں ہوتا رہتا ہے. یہاں چند امور سمجھ لو. مرجیہ اور قدریہ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ دونوں ایک ہے، دونوں کو ایک مان لو اور جو ہے دونوں کے عقائد قریب قریب مان لو تو کوئی ٹینشن ہی نہ رہے. دونوں کے عقیدوں کا خلاصہ سمجھو. مرجیہ الارجاؤ سے ماخوذ ہے، اس کا ایک معنی آتا ہے تاخیر اور دوسرا معنی آتا ہے اعطاء الرجاء، امید دلانا. یہ دونوں معنی آتے ہیں الارجاؤ کے. اب مرجیہ کو مرجیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر ایک، ایمان کو ایسا قول بتلاتے ہیں جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہوئے. ایمان ایک ایسا قول ہے جس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہوئے. نمبر دو، مرجیہ مثل جبریہ ہے. مثل جبریہ ہونے کا کیا مطلب؟ بندوں کو صدور افعال میں خود اپنا کوئی دخل نہیں ہے. بندوں کے جو افعال بندوں کی ذات سے صادر ہوتے ہیں اس میں بندوں کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، گویا جبریہ کے مانند. نمبر تین، مرجیہ یعنی بالکل معتزلہ کی ضد، جو معتزلہ کے عقائد اس کے بالکل ضد مرجیہ. نمبر چار، جس آدمی نے کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیا وہ ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا. اور ایک بات یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، پانچویں بات، ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی بلکہ ایمان سب کا یکساں رہتا ہے، اس لیے ایک فاسق اور فاجر کا ایمان انبیاء اور فرشتوں کے ایمان کے برابر ہوتا ہے. ان کیا ایمان کے اندر کمی بیشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے. اسی لیے ایک فاسق فاجر کا ایمان، انبیاء اور فرشتوں کا ایمان سب ایک درجے کا ہوتا ہے. چھٹی بات، یہ لوگ صفات الہیہ کے منکر ہے اور قیامت کے دن دیدار الہی کے بھی منکر ہے. صفات الہیہ کے بھی منکر اور میدان قیامت کے اندر دیدار الہی کے بھی منکر. ساتویں بات، یہ لوگ نیت اور اعتقاد سے عمل کو مؤخر سمجھتے ہیں. نیت اور اعتقاد سے عمل کو بالکل مؤخر اور بالکل پیچھے سمجھتے ہیں. ساتویں بات، اللہ تعالی سے اتنی زیادہ وہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کبائر کا ارتکاب کرتے رہو، جتنے بھی کبائر کا ارتکاب کرنا ہو اللہ سے اچھی امید لگا لو، نجات ہو جائے گی، جنت میں چلے جاؤ گے. آٹھویں بات، کبیرہ کے مرتکب پر دنیا میں کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا. قیامت کے دن دیکھا جائے گا کہ ان کا کیا معاملہ ہے, دنیا کے اندر ان کے اوپر کوئی حکم مت لگاؤ. آخرت میں دیکھا جائے گا, جو ہونا ہوگا اللہ چاہے تو معاف کرے, اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے دے. نویں بات, ان کی نظر کے اندر وہ لوگ اسلام اور ایمان کے ساتھ گناہ کرنے کو نقصان دہ نہیں مانتے, اور کفر کے ساتھ اطاعت کو فائدہ مند نہیں مانتے. اس طرح کے عقیدے اس فرقوں کے ہیں. ان کی چار قسمیں بیان کی جاتی ہیں مرجیہ کی. نمبر ایک مرجیت الخوارج, نمبر دو مرجیت القدریہ, نمبر تین مرجیت الجبریہ, نمبر چار مرجیت الخاصہ. یہ چار قسم کے مرجیہ ہے, الخوارج, القدریہ, الجبریہ, الخاصہ. اور قدریہ جو دوسرا فرقہ حدیث میں بیان کیا گیا, اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ معتزلہ کا لقب ہے. جو قدریہ وہ معتزلہ, جو معتزلہ وہ قدریہ. اس طریقے سے مرجیہ کا بانی کون ہے؟ تو ان کے بانی کے سلسلے کے اندر مختلف نام ملتے ہیں. نمبر ایک حسن ابن محمد الحنفیہ, یہ اس فرقے کا بانی ہے. نمبر دو حسان ابن بلال المزنی, اس فرقے کا بانی ہے. نمبر تین ابو سلط سمان, جس کی وفات 151 ہجری بتلائی جاتی ہے, یہ فرقے مرجیہ کا بانی کہا جاتا ہے. دیکھو یاد رکھنا, زمانے قدیم کے اندر اس طرح کے فرقے تھے, لیکن مرور زمانہ کے بعد اس طرح کے عنوان کے فرقے دنیا کے اندر باقی نہیں رہے. اس طرح کے فرقے دنیا سے نام اس نام کے ختم ہو گئے, لیکن ان کے جو غلط عقائد تھے, غلط نظریات تھے, وہ الگ الگ شکل میں الگ الگ نام کے اندر دنیا میں آتے جاتے رہتے ہیں. اب اس زمانے کے اندر آپ مرجیہ, قدریہ, معتزلہ, خوارج, یہ سب فرقوں کو ڈھونڈنے نکلو تو جدید عنوان سے, جدید نام سے یہ سب فرقے آپ کو ملیں گے. کوئی فرقہ ایسا نہیں جو اس زمانے کے اندر نہ ملے, ہر فرقہ آپ کو ملے گا. بس اس کا نام الگ الگ ہوگا اور اس کا ٹائٹل الگ الگ ہوگا. خلاصہ یہ نکلے گا روایت کا کہ بھئی جن فرقوں کے عقائد گمراہ غلط ہیں, وہ فرقے غلط عقیدے کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جائیں گے. اگر زیادہ ہی ان کے عقیدے برباد ہے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے کفر کی وجہ سے, اور اگر جو ہے ان کے عقیدوں میں اتنی خرابی نہیں ہے تو اپنے گناہ کی سزا بھگت کر دیر سویرے وہ جنت کے اندر آئیں گے. جی
وَيَسْأَلُونَ عَنِ الْقَدْرِ وَالْقَدَرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ. قَالَ سَلَمَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُونَ وَيَسَدِّدُونَ. ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَالْإِيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَكُتُبِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَيْرٌ وَشَرٌّ. قَالَ سَلَمَ فَعَجِبْنَا مِنْهُ يَسْأَلُونَ وَيَسَدِّدُونَ. حتى يرى الانسان قال ان تعبد الله كانك تراه فانك ان لا تراه فانه يراك. قال فمن استعان قال من مسكين
بس یہ حدیث ام السنہ کے لقب سے یاد کی جاتی ہے. دوسرا لقب ہے ام الاحادیث. یہ حدیث اپنی جامعیت کی وجہ سے دین کے بہت سارے بلکہ تقریباً تمام شعبوں کو وہ جامع ہے، اسی لیے ام الاحادیث ام السنہ کہا جاتا ہے. یا اس کو مختصر تشریح سے پڑھ لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ہم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. فجاء رجل، اتنے میں ایک شخص آیا. بعد میں پتہ چل رہا ہے کہ آنے والا شخص انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی شکل صورت اختیار کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. جیسے شیطان جن، وہ بھی انسانوں کی شکل صورت اختیار کر لیتے ہیں. آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے ان میں سے ہو. بہرحال ملائکہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پاور دیا ہے کہ وہ انسان کی شکل اختیار کر لے. وے شدید بیاد سیابی، ان کے کپڑے بڑے بھاری سفید تھے. شدید کی صفت آئی، یعنی ایک دم زیادہ سفید، پیور سفید. دیکھو سفید کے بھی درجات ہیں. ایک کریم مائل ہوتا ہے، ایک جو ہے مثل چونا ہوتا ہے، اور ایک سرخی مائل سفید ہوا کرتا ہے. تو یہ آنے والے شخص کے کپڑے تھے ایک دم سفید، ڈاک سفید. اس سے معلوم ہوا کہ ملائکہ کو اپنے لیے سفید لباس پسند ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندہ اور مردہ دونوں کے لیے سفید لباس کو پسند فرمایا. اور آپ حضرات کو فرشتوں والے اوصاف دینے ہیں، اسی لیے مدرسے نے سفید کا قانون بنا رکھا ہے تاکہ آپ کے اندر ملکوتی اوصاف پیدا ہو جاوے، اور جو ہے دوسرے اوصاف دھیرے دھیرے نکل جاوے. اسی لیے سفید کا قانون ہے مدرسے کے اندر. شدید سواد شعر راسی، اور بال سر کے بڑے گہرے کالے تھے. اور یہ ہیں علامت حسن، کالے بال ہونا حسن کی علامت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ بال کو جو الگ الگ رنگ پر رنگتے ہیں یہ کوئی حسن کی علامت نہیں ہے کہ سلور ڈائی کرو، گولڈن ڈائی کرو، یہ کوئی حسن کی علامت تھوڑی ہے. ہاں اگر کسی کے عمر یا بیماری کی وجہ سے سفید ہو جائے اور وہ خضاب کرے وہ الگ چیز ہے، ورنہ اصل حسن ہے بالوں کے اندر سیاہی، سیاہ بال ہونا. لا یرا علیہ اثر سفر، اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر دکھائی نہیں دے رہا تھا. کیا معلوم ہوا کہ سفر ایسی چیز ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ضرور ہوتے ہیں. آدمی کتنا ہی ماہر سفریات کیوں نہ ہوئے، لیکن سفر کے کچھ نہ کچھ اثرات لازمی طور پر انسان پر مرتب ہوتے ہی ہے. جسمانی، ذہنی، ظاہری، باطنی، ہر طرح کے سفر کے اثرات ہوتے ہی ہوتے ہیں. اب یہ آنے والا شخص ایسا کہ اس کے اوپر سفر کا کوئی اثر نہیں، اور کپڑے کے اوپر کوئی میل اور گرد و غبار بھی نہیں، تو معلوم ہونا چاہیے کہ بھئی یہ مدینہ المنورہ کا باشندہ ہونا چاہیے. اگر مدینہ کا باشندہ ہے تو سب پہچانتے ہوئے، لیکن عجیب بات، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو جانتا بھی نہیں ہے. عجیب. باہر کا آیا ہوا اجنبی آدمی ہوئے تو کپڑے میلے ہوئے، گرد و غبار ہوئے، سفر کا اثر ہوئے، ایسا بھی نہیں ہے. مدینہ کا ہوئے تو کوئی پہچانتا ہوئے تو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. کوئی گوشہ نشین آدمی اپنے گوشے سے نکل کے آ گیا کیا کہ کوئی جانتا بھی نہیں. قال راوی کہتے ہیں فجلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھ گیا. معلوم ہوا کہ سائل کے لیے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے ڈھنگ سے سوال کرے، یہ نہیں کہ چلتے چلتے ہاں مول صاحب آپ مسلو ہو، چلتے چلتے بھائی آؤ بیٹھو اطمینان سے پھر سوال کرو. یہ سائل کا ادب ہوا کہ وہ بیٹھ کر کے پورے ادب کے ساتھ سوال کرے. تو آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا. دیکھو عجیب بات، اپنے گھٹنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا. دیکھو بھائی یہ آدمی آنے والا انجانا نیا آدمی، اور آتے پہلے ہی مرحلے میں حضور کے پاس اس طریقے سے بیٹھ گئے جیسے کوئی پرانی شناشائی نہ ہوئے، پرانی جان پہچان نہیں ہوئے، اس طرح قریب آ کر کے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ بالکل گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا. معلوم ہوا اس روایت سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ سائل اور طالب کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بے تکلف رکھنا چاہیے. اس لیے کہ تکلف جو ہوتا ہے نا رعب، وہ ضروری سوال سے بھی معنی ہوا کرتا ہے. رعب اور تکلف ضروری سوال سے بھی معنی ہوا کرتا ہے. تو بے تکلف بناؤ طالب کو سائل کو، لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. تو یہ آنے والا دیکھو کیسے آ کر کے گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا، بے تکلف بن گیا آتے ہی. تو یہ ایک درجہ بتلایا گیا کہ سائل اور طالب کو بے تکلف رکھو لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے. وَوَزَعَ يَدَيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، یہاں ضمیر کے مرجی کے اعتبار سے دو ترجمے کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ آنے والے نے اپنے دونوں ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں رانوں کے اوپر رکھ دیے. اپنے دونوں ہاتھ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ران کے اوپر رکھ دیے. دوسرا ترجمہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ہی رانوں کے اوپر رکھے. پہلی صورت میں یہ کہیں گے کہ مزید بے تکلفی کا انداز اختیار کیا، اور دوسری صورت کے اندر یہ کہیں گے کہ نہایت ادب والی حیت اس نے اختیار کی، جو نماز والی حیت ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھ دونوں ران کے اوپر رکھ کر کے بیٹھے. تو نہایت ادب والی حیت اختیار کی، یا یہ کہ نہایت بے تکلفانہ انداز سوال کے لیے اس نے اختیار کرنے کی کوشش کی. بعض حضرات نے ایک دوسری توجہ بھی نکالی ہے اس کی. وہ کیا توجہ نکالتے ہیں؟ کہ یہ آنے والے شخص نے کوشش کیا کی اپنے آپ کا تعارف چھپانے کی کوشش کی، کہ اپنی پہچان چھپاوے، اپنا تعارف چھپا دے رہے، مخفی رکھے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عرب کے جو دیہاتی اور بدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں میں اس کا ایک فرد ہوں اور میں ایک بدوی شخص ہوں، اس انداز میں اپنا تعارف کرانے کی کوشش کی. اس کے اوپر شرا نے بڑی بحثیں کی ہے، چونکہ یہ روایت بخاری میں بھی ہے، کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے شخص کو پہلے سے پہچانا نہیں تھا؟ تو محققین کی رائے یہ ہے کہ جبرائیل امین کی آمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک طویل عرصے سے ہو رہی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچان لیا تھا، اگرچہ انہوں نے صحابہ کے سامنے ایسا انداز اختیار کیا کہ کوئی ایک غیر متعارف بدوی شخص ہے جو آ کر کے بھولے بھالے سیدھے انداز کے اندر دین سیکھنے کے لیے یہ سارے سوال جواب کر رہے ہیں، لیکن حضور نے پہچان لیا تھا. اور بعض حضرات کہتے کہ نہیں پہچانا، یہ بھی ایک قول ہے. ثم قال یا محمد، پھر اس نے آ کر کے کہا کہ اے محمد. دیکھو یہاں ایک توجیہ یاد رکھنا، یا محمد یہ روایت بالمعنی ہے، ورنہ اصل میں اس آنے والے نے بڑے ادب سے کہا تھا جو کہنا تھا جملہ، یا رسول اللہ یا نبی اللہ جو کہنا تھا وہ کہا. یہ توجیہ کیوں کرنی پڑے گی یا محمد والی؟ اسی لیے کہ قرآن میں آیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم آپس میں ایک دوسرے کو بے تکلف نام سے خطاب کرتے ہو، اس طریقے سے نبی کو بے تکلف نام سے خطاب مت کرو. اس لیے اس نے آنے والے نے یا محمد کہا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو راوی نے اس کی یہ تعبیر کی یا محمد والی، ورنہ آنے والے نے بڑے ادب سے کوئی لفظ کہا ہوگا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ جو آیت کریمہ میں نفی ہے لا تجعلوا والی، یہ انسانوں اور جنات کے اعتبار سے ہے، مکلف مخلوق کے اعتبار سے ہے، ملائکہ اس سے مستثنا ہے. ملائکہ یا محمد کہہ کر کے پکار سکتے ہیں، اس لیے یہ آنے والے تو جبرائیل امین ہیں، اس لیے جبرائیل امین نے فرشتوں میں سے ہونے کی وجہ سے یا محمد کہہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا. نمبر تین، انہوں نے جو یا محمد کہا اپنے آپ کو پکا دیہاتی ثابت کرنے کے لیے کہا، چونکہ وہ اپنا تعارف چھپانا چاہتے تھے تو کہا دیہاتی لوگ، جیسا کہ ان کے اندر ادب تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، اس طریقے سے پکا دیہاتی ہونے کا انہوں نے تعارف. دیکھو دیہات کے لوگ آتے ہیں نا کبھی مدرسے میں، تو وہ کبھی ایسا نہیں کہیں کہ حضرت اقدس فلانا دامت برکات ہم العالیہ کو میں ملنے کے لیے آیا، وہ تو سیدھا کہیں گے نام کے ساتھ فلاں مول صاحب کا مل ہے، سیدھا وہ ایسا ہی کہیں گے، وہ نام کے ساتھ ہی وہ پکار لیں گے. دیہاتی لوگ آج بھی ان کا یہی حال ہے. تو یہ آنے والے شخص نے یا محمد کہہ کر کے جو پکارا، اپنے آپ کو پکا دیہاتی ثابت کرنے کی، ظاہر کرنے کی کوشش کی، ورنہ اندازہ یہ ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ ہی کہا ہوگا، چونکہ جبرائیل امین یہاں تعلیم کی غرض سے تشریف لائے تھے، اسی لیے انہوں نے انداز وہی اختیار کیا ہوگا جو تعلیم کے لیے مناسب حال ہونا چاہیے، اور تعلیم کے لیے مناسب حال اچھے القاب اور اچھے الفاظ سے پکارنا. مل اسلام، کہ اسلام کیا چیز ہے؟ اب یہاں بہت ساری باتیں ایمان اسلام کے لفظ کے بارے میں کرتے ہیں. ایک بات یہاں سمجھ لو کہ ایک رائے یہ ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں مرادف ہے، دونوں ہم مانا ہے مرادف ہے. دلیل فاخرجنا من کان فیھا بیتم فاخرجنا من کان فیھا من المؤمنین فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین. یہ آیت دلیل ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہے. نمبر دو، اسلام کا اطلاق ہوتا ہے ظاہری اعمال کے اوپر، اور ایمان کا اطلاق ہوتا ہے باطنی یقین کے اوپر، تصدیق کے اوپر. دلیل قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ تو فرق بھی ہے اور مرادب بھی ہے. تو اس آنے والے نے آ کر کے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب سمجھایا, شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, یہ عقیدہ ہو گیا. پہلے دو عنوان ہو گئے عقیدے کے, اس میں عقیدے آ گئے. وَإِقَامُ الصَّلَاةِ, یہ تمام بدنی عبادت آ گئی. وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ, مالی عبادت آ گئی. وَصَوْمُ رَمَضَانِ, بدنی عبادت. وَحَجُّ الْبَيْتِ, مالی اور بدنی دونوں عبادت. فَقَالَ صَدَقْتَ, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو وہ کیا کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل صحیح سچا جواب آپ نے دیا, جو آپ میں نے سوال کیا تھا آپ نے جو جواب دیا ایک دم پرفیکٹ جواب دیا. اگر آپ کو صحیح جواب معلوم تھا تو آپ پوچھنے کیوں آئے؟ تصدیق کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے تو آپ صحیح کریں گے نا. دیکھو, آپ کو دین کی کوئی بات پہلے سے معلوم ہے اور میں پوچھوں کہ بھائی مسئلہ ایسا ہے, آپ نے کہا استاد ایسا ہے مسئلہ ہے, تو آپ کو معلوم ہونے کی دلیل ہے نا. تو اس آنے والے کا یہ کہنا صدق تو, یہ کس چیز کی دلیل ہوئی کہ اس کو پہلے سے معلوم ہے؟ معلوم ہو تو تصدیق کرے. دیکھو, بعض لوگوں کی تصدیق ایک غلط تصدیق ہوتی ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ نہ معلوم ہو, جو کہو وہ ہاں, جو کہو وہ ہاں. اس کو کہتے ہیں اندھے عقیدت مند. وہ کون سی قسم ہے؟ اندھے عقیدت مند. ان کو جو کہو ہاں کہتے ہیں. یعنی بعض اندھے عقیدت مند تو پیروں کے بارے میں ایسی عقیدت رکھتے ہیں کہ پیر خلاف شرع بات کرے, خلاف شرع کوئی کام کرے تو بھی کہتے ہیں کہ پیر صاحب نے صحیح سچا کیا اور صحیح سچا کہا. وہ مراد نہیں ہے. تو صدق کا مطلب ہے کہ اس آنے والے سائل کو پہلے سے معلوم تھا اس لیے اس نے تصدیق کی. فاجبنا منہ یسألہ ویصدقہ, راوی کہتے ہیں کہ ہم کو بڑا تعجب ہوا اس آنے والے سے کہ سوال بھی کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کر رہا ہے, اس لیے ہم کو بڑا تعجب ہوا.